أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. سب مل کر اللہ کی رسی کو تھامے رہو اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے اور پھر اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا اور تم اس کی نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اسلام نے معاشرتی زندگی کے جو اصول اور قوانین دیے ہیں اس میں ایک انتہائی بنیادی اور سنہرا اصول وحدت کا ہے، یعنی مسلمانوں کے مختلف گروہوں کے درمیان وحدت اور اتحاد. اسی موضوع پر ہم مسلسل نور الولایہ کے پلیٹ فارم پہ آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں اور اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اس سلسلے میں ہم نے اب تک مختلف علماء اور فاضل شخصیتوں کو یہاں پر دعوت دی اور وحدت کے مختلف زاویوں پر ان سے سوالات اور جوابات کا سلسلہ جاری رہا. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں مولانا شیخ علی صاحب. مولانا شیخ علی فقہ اصول کے طالب علم ہیں اور اس سے پہلے یہ انجینئرنگ اور خصوصاً پروجیکٹ مینجمنٹ کے بیک گراؤنڈ سے متعلق ہیں. یہاں پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ایک وقت نکالا اور یہاں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم نے اپنے جتنے بھی مہمان یہاں پر جو علماء موجود تھے ان سے سوال کیا اور میں چاہوں گا کہ مختصراً آپ بھی اس کے اوپر گفتگو کریں تاکہ ہم پھر اس سے آگے اپنی گفتگو کے سلسلے کو بڑھائیں. اور وہ یہ کہ ہم جب بھی وحدت کی بات کرتے ہیں تو مختلف لوگ اس سے مختلف معنی تصور کرتے ہیں. مختصراً کہ اس کے صحیح مفہوم، جب اسلام وحدت کی بات کرتا ہے تو اس کا صحیح مفہوم کیا ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کو بہت مبارک ہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت. اس کی مناسبت سے انشاءاللہ بہت زیادہ مبارک ہو آپ کو، تمام مومنین کو، ہمارے ناظرین کو، اسی طرح علماء کو، مراجع کو، بالخصوص زمانے کی حجت، زمانے کے امام عجل اللہ تعالیٰ فرجہم شریف، ان کو بہت مبارک ہو کہ انشاءاللہ یہ اس موقع پر آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ خداوند متعال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کا سوال جہاں تک اس سے تعلق ہے، اسلامک یونٹی یا اتحاد بین المسلمین یا وحدت مسلمین یا وحدت اسلامی، یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس پہ کافی ساری بات ہوتی ہے، اچھے علماء اپنا اظہار نظر کرتے ہیں، اور ہم نے جو علماء سے سنا اور بزرگان سے سمجھا یہ سمجھ میں آئی ہے ابھی تک کہ اسلامی اتحاد یا اسلامک یونٹی، اس کی ڈیفینیشن کرنے سے پہلے کچھ ایسی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو اسلامک یونٹی نہیں ہے.
صحیح،
ٹھیک ہے. اس میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عقائد کی یونٹی منظور نہیں ہے اسلامک یونٹی سے. صحیح. کہ انسان جو ہے وہ اس کا جو عقیدہ ہے اس کو چھوڑے اور وہ دوسرے کا عقیدہ اپنا لے، ایسا نہیں ہے. نہ ہی اہل سنت کو اس چیز کی دعوت دی جاتی ہے اور نہ ہی اہل تشیع کو، کہ نہ ہی مومنین کو یہ کام کرنا ہے کہ اپنے عقیدے کو بدل لے. بس اسلامک یونٹی از ناٹ کہ جہاں پر آپ اپنا عقیدہ بدل لے، اپنا عقیدہ چینج کر لے،
نہ فطری ممکن ہے، نہیں ہے.
اسی طرح سے احکام اور فقہ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہا جا رہا کہ سنی اہل سنت برادران جو ہے وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا شروع ہو جائیں اور اہل تشیع ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا شروع ہو جائیں. ہم جو ہے وہ سجدے گاہ یا مہر جو ہے وہ سامنے نہ رکھیں، خاک شفا کو سامنے نہ رکھیں اور وہ جو ہے وہ خاک شفا کو سامنے، ایسی بات نہیں ہے. یعنی احکام، روزے کھولنے کا وقت جو ان کی فقہ کے مطابق ہے وہ اس فقہ پر چلیں، اور جو ہمارے فقہا نے بیان کیا ہے اہل تشیع کے، ہم اپنی فقہ کے مطابق عمل کریں. اسی طرح سے اگر آپ تاریخ کو دیکھتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ تاریخ کے واقعات کو یونٹی کی خاطر ہم کہیں کہ ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں، اس کے منکر ہو جائیں. ایسا بالکل کسی نے آج تک پروپوز بھی نہیں کیا اور معقول بھی نہیں ہے. تاریخ تاریخ ہے. اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مسلمانوں کے اندر شیعہ اور سنی، یہ دو ڈینومینیشنز موجود ہیں اور ہمیشہ سے چلتی آئی ہیں، لیکن ایک ڈینومینیشن ہمیشہ حاشیے میں قرار پائی اور موجود رہی کسی نہ کسی فارم اینڈ شیپ میں، اور اس وقت وہ بہت ظاہر ہو گئی ہے، سامنے آ گئی ہے. وہ کون سی ڈینومینیشن ہے؟ وہ ہے تکفیری یا ناسبی.
ناسبی.
ہم جب یونٹی کی بات کرتے ہیں، اسلامک یونٹی کی بات کرتے ہیں، تو وہ تکفیری اور ناسبی سے یونٹی نہیں ہے.
بالکل.
بس یہ جب ہمارے لیے کلیئر ہو گئی بات ہے کہ یہ چیزیں یونٹی نہیں ہیں. پر یونٹی ہے کیا؟ یونٹی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ٹیکٹک ہے، کہ ایک مجبوری ہے. ابھی کیا کریں, ظاہر ہے ہم مائنورٹی میں ہیں تو اس لیے جو ہے وہ شیعہ مائنورٹی کی بات, اپنی یونٹی کی بات کریں, اس طرح کی بہت ساری
ناگزیر ہے کہ ہم جو ہے وہ اتحاد کی طرف جائیں. جی,
اور آئی ایم شیور کہ آپ نے باقی جو علماء ہیں ان سے استفادہ کیا ہوگا اس موضوع پہ کہ یونٹی, اسلامک یونٹی ایک اسلامک پرنسپل ہے, ایک اصول ہے. ایک اصول کے تحت جو ہے وہ ہم اس چیز کے اوپر کاربند ہیں کہ مسلمانوں کو آپس میں متحد ہونا ہے, چاہے ان کے آپس کے اختلافات موجود ہوں, ان کو پس پشت ڈال کے متحد ہونا ہے. یہ ایک اصول کی حیثیت سے ہمارے پاس
واحدہ کا جو ہمارا تصور ہے
قاعدہ موجود,
یہ واقعاً یعنی ہم قلبی طور پر اس کے قائل ہیں کہ یہ ہمارے, چاہے اس کے اندر فقط یہ نہیں ہے کہ ضرورت کے تحت یا اس ٹیکٹک کے طور پر اس کو اپنایا جائے. بالکل,
تو یہ ایک حکم ہے, صریح حکم ہے. قرآن کا ظاہر وقت نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر ڈیٹیل میں جائیں. قرآن کا صریح حکم ہے, ہمارے پاس احادیث کے اندر وارد ہوا ہے واضح طور پہ, اور اگر آپ خود سیرت ائمہ اطہار کو دیکھیں تو آپ کو وہاں پر
فراوان نمونے
نظر آتا ہے. تواغیت کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر کہ تواغیت کے ساتھ جو ہے وہ یونٹی کی جائے, نہ ان کے ساتھ دشمنی کی, اس لیے ائمہ شہید ہوئے. ہم بات کر رہے ہیں کہ عالم اسلام کی اور مسلمان جو ایوریج جنرل پبلک ہے اس کے ساتھ آپ کا کیا برخورد اور کیا ان کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے. تو اس کے اندر ہم قائل ہیں کہ ائمہ کی سیرت بھی ہمیں اسی طرف اشارہ کرتی ہے. ہے کیا یونٹی, کیا ہے, میں ایک لائن میں اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کامنیلٹیز کو, وہ جو کہ مشترکات ہیں, ان کو اسٹرینتھن کرنا, ان کو مضبوط کرنا, اور جو اختلافات ہیں وہ کسی بھی عنوان سے اختلاف ہو, اگین وہ عقائد کے اختلافات ہوں, وہ احکام کے اور فقہ کے اختلافات ہوں, یا سو آن اینڈ سو فورتھ, ان اختلافات کو علمی حدود کے اندر رکھ کر منیمائز کرنا اور سالو کرنے کی کوشش کرنا, یہ یونٹی ہے. کچھ مسائل سالو ہو پائیں گے, کچھ مسائل سالو نہیں ہو پائیں گے, لیکن یونٹی کا مطلب یہ ہے کہ کامنالٹیز کو, مثلاً کامنالٹیز میں کیا, ہم ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں, ہم قرآن کے اوپر یقین رکھتے ہیں, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے پر یقین رکھتے ہیں, یہ ساری چیزیں.
اہل بیت علیہ السلام کی محبت,
اہل بیت کی محبت جو ہے وہ بالکل واضح ہے کہ وہ اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں. کامن پوائنٹ از کامنالٹی کو بڑھانا چاہیے. تو بس یونٹی ہمارے پاس مختصر خلاصہ اس کا یہ بن جائے گا.
ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں, اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام کو بہت زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے, اور کلیش آف سویلائزیشن اور اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں. اور دوسری طرف سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت اتحاد کے اوپر بہت زیادہ حملہ بھی ہے. مثال کے طور پر ابھی میں چند دن پہلے, اور کافی معروف شخصیت میں نام نہ لوں, مستشرق اورینٹلسٹ اور وہ لوگ کے جو ان سے متاثر ہیں, اب جب بھی وہ یونٹی کی بات کرتے ہیں تو مختلف اس کے اندر شبہات وارد کرتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی تاریخ کے حوالے سے میں ایک ویبینار اٹینڈ کر رہا تھا, تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ کلونیل ایکسپیرینس کا نتیجہ ہے کہ اسلام کے اندر ایک امت واحدہ کا تصور پیدا ہوا, کہ اسلام جو ہے وہ باؤنڈریز کو نہیں جانتا, اور اسلام جو ہے عالم, پورے عالم اسلام کے اندر جو کہیں پر بھی ہو اس کو ایک امت کا حصہ مانتا ہے. یہ جو ہے کولونیلزم کا نتیجہ ہے کہ جب ایک استعمار آتا ہے پوری دنیا پر پھیل جاتا ہے تو وہاں سے تصور بڑھا. یا مثال کے طور پر جب ہم اس وقت آئیں, اور یہ آواز اگرچہ اس وقت گوشے اور کنار میں ہے لیکن بہرحال ہمیں سننے کو ملتی ہے, اور یقیناً ہمارے ناظرین نے بھی جو ہے وہ یہ بات سنی ہوگی کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایرانیوں کے مفاد میں ہے, یہ ان کی طرف سے اس لیے بڑھایا جاتا ہے کہ یہ ان کے نیشنل انٹرسٹ, یا مثال کے طور پر نیشنل انٹرسٹ کو اگر آپ زیادہ عامیانہ تعبیر کریں تو ان کے خودغرضانہ مفاد میں, اس لیے یہ اس کی بار بار اس وقت بات کر رہے ہیں
جی, ایک
نیگیٹو کونوٹیشن کے ساتھ. تو میں اس سلسلے میں چاہوں گا کہ آپ اس پر بیان کریں کہ جیسے کہ آپ نے بھی اشارہ کیا کہ یہ ٹیکٹک نہیں ہے بلکہ ایک اسٹریٹجی ہے,
ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر اور یہ ہو کے رہے گا. دیکھیے یہ اس طرح کے جو پروپیگنڈاز ہیں وہ معاشروں کے اندر پھیلائے جاتے ہیں جان بوجھ کے تاکہ لوگوں کو کنفیوز کیا جائے, اور یہ کوئی نئی چیز بھی نہیں ہے. یعنی ہر وہ چیز کے جو اسلام کے مفاد میں جا رہی ہوگی اس کے بارے میں آپ کو پروپیگنڈا نظر آئے گا, یہ کلی اصول ہے اور ہر دور میں نظر آئے گا, یعنی ایسا نہیں کہ ہمارے دور کے ساتھ مختص ہے. ہم جب بات کرتے ہیں ایسے لوگوں کی کہ جو اس چیز کو ایشو بناتے ہیں یا اس چیز کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ ایک ایرانی ایجنڈا ہے اور ایرانی مفاد کے لیے ہے, تو میں ان سے سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ قرآن, حدیث اور معصومین کی سیرت سے یہ چیز ثابت ہے, اور اس کے اوپر ایک پورا تفصیلی پروگرام کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم اس سے آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں, ہم آتے ہیں کہ ہمارے علماء کی سیرت کیا رہی, جو کہ زمانہ غیبت میں امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے بعد ہمارے علماء کیا کرتے رہے. اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جتنے بھی کنٹمپرری علماء آپ کو نظر آئیں گے وہ سارے کے سارے آپ کو وحدت کی طرف, ون وے آر دا ادر, کوئی ذرا زیادہ کوئی ذرا کم, وہ دعوت دیتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. وہ سارے جامع شرائط فقہا اور مجتہدین کے جو جن کے ہاتھ میں اس وقت جو ہے وہ امت کی باغ دوڑ ہے, یعنی کم از کم تشیع کی باغ دوڑ ہے. تو آپ اگر ان کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو ان میں سے آپ کو کچھ لوگ ایسے نظر آئیں گے, کیونکہ ہماری بہرحال جو ایک علمی بنیاد ہے وہ قم کے اندر, اور علمی بنیاد ہماری ایران میں رہی, تو ظاہر ہے کہ آپ کو ہمارے میجورٹی علماء نظر آئیں گے کہ جو ایرانی ہیں. مگر آپ دیکھیے کہ عراق سے آپ کے پاس شہید باقر الصدر جیسی شخصیت ہے, آپ کے پاس شہید باقر الحکیم جیسی شخصیت ہے, شہید صادق الصدر جیسی شخصیت ہے. یہ ان اور ان کی میں سٹیٹمنٹس لے کے آیا ہوں, یعنی انشاءاللہ اگر ابھی دامن وقت میں گنجائش ہوئی تو کچھ سٹیٹمنٹس عرض کریں گے. یعنی انہوں نے واضح علنا پبلک میں آ کے آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ, ان کی آپ کو پتا ہے معروف سٹیٹمنٹ, اور الحمدللہ اس کے اوپر عمل بھی ہو رہا ہے.
تو نتیجے بھی ہم نے ابھی دیکھے,
یہ سارے عراق. اچھا اب آپ کہیے کہ چلے یہ عراق اور ایران ہو گیا, صحیح ہے, ایران سے تو واضح ہے امام خمینی ہے, رہبر ہے, آیت اللہ مکارم ہے, یعنی بھری ہوئی ہے نا, ایک آیت اللہ محسن عراقی ہیں, یہ سب ایک طویل لسٹ ہے. لیکن اب آپ کہیں گے باقی جگہ, آپ دیکھیے لبنان سے ہمارے علماء سید حسن نصر اللہ آپ کے سامنے ہیں, یہ امام موسیٰ صدر وہاں پر, اس سے پہلے آپ شہید عباس موسوی کو دیکھیں, صحیح ہے. تو یہ ہو گیا آپ کا لبنان. آپ کہیں گے اچھا چلیں یہ ایران عراق اور لبنان ہو گیا. اچھا ابھی آپ نائجیریا میں دیکھیے شیخ زکزکی, انہوں نے کتنی قربانی دی اس یونٹی کی خاطر, اور انہوں نے تو کام ہی اہل سنت کے ساتھ کیا ہے. یعنی ان کا جو پرائمری آڈینس تھا جن کے ساتھ انہوں نے اپنی پوری موومنٹ چلائی ہے, وہ اہل سنت کے لوگ تھے, اور وہاں پہ انہوں نے بلا تفریق جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کی, اور وہاں پر خیریہ کا سسٹم انہوں نے ڈیولپ کیا, اور سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا آپ کہیں گے اچھا یہ نائجیریا بھی ایڈ ہو گیا, اب آپ یمن میں جائیے.
بہت ہی جالب چیز وہاں پہ یہ کہ وہاں پہ مسجدیں الگ نہیں ہیں نائجیریا کے اندر, یہ بہت ہی ایک خوبصورت نقطہ ہے,
اور یہ ایک اچھا موضوع ہے انشاءاللہ کبھی مستقل گفتگو کا, کہ شاید یہ کلچر جو ہے ایک زمانے میں ضرورت ہو اپنی آئیڈینٹی کی خاطر ان کو الگ کرنا, لیکن آج جو ہے وہ شاید مشترکہ مساجد کی طرف یہ چیز جانی چاہیے. اور اس کے ظاہر ہے کہ بہت ساری تفصیلات ہیں جو علماء کو گفتگو کرنی ہے, فقہا کو گفتگو کرنی ہے. آپ ابھی دیکھیں یمن کے اندر, یمن کے جو مسلمان ہیں جو دیندار, ان کا پورا کا پورا طبقہ ہے رسول اللہ کی محبت سے سرشار, اہل بیت کی محبت سے سرشار. وہاں پر دیکھیے اب سید عبد المالک الحوثی, ان کے جو بھائی تھے جو شہید ہو گئے وہ بھی. اچھا اب آپ دیکھتے چلے جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ نہ یہ تو پورے عالم اسلام سے آواز اٹھ رہی ہے. حتیٰ اگر آپ ایجپٹ وغیرہ کی طرف دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے انٹرپریٹیشنز میں کہیں کہیں مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ آواز صرف اور صرف ایران سے اٹھ رہی ہے. یہ بات درست ہے جس کو ہم ببانگ دوہل کہتے ہیں کہ اس کا جو پرچم ہے وہ ایران کے ہاتھ میں ہے. حکومت اسلامی کے وظائف میں یہ شامل ہے کہ وہ امت اسلامیہ کی حفاظت کے لیے اور اس کی وحدت کے لیے اور اس کے آپس میں جڑنے کے لیے اقدام کرے, اور الحمدللہ حکومت اسلامی اس اقدام کو کر رہی ہے. تو یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ ایرانی ایجنڈا ہے, یہ ہونا چاہیے تھا ایرانی ایجنڈا. کیوں؟ کیونکہ حکومت اسلامی قائم ہوئی اور اسلام ہمیں اس طرف دعوت دیتا ہے.
وظائف کے معنوں میں
بالکل ایسی ہے. اور اگر آپ مفاد کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیے فلسطین کے اوپر جتنا مال و متاع اور ہر چیز جو ہے وہ ایران نے صرف کیا ہے, ان کو کوئی ضرورت نہیں, یہ اپنی اکانومی بہتر کر سکتے تھے, یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن کر سکتے تھے, اپنی چیزوں کو آگے بڑھا سکتے تھے. انہوں نے وہ سارا اٹھا کے ان کو کمک کی, اسی طرح دوسری مقاومتی اور مزاحمتی تحریکوں کو جو ہے وہ انہوں نے مدد کی. تو یہ
اس میں پاکستان کے اندر مولانا مودودی اگر ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر,
اور میں یہاں پر آپ سے عرض کروں شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی, علم بردار وحدت اسلامی اور اسلامک یونٹی کے اتنے بڑے دائی تھے پاکستان کے اندر, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ایک ریزن جس کی وجہ سے ان کو شہید کیا گیا, بہت امپورٹنٹ ریزن, وہ یہ اسلامک یونٹی تھی کہ ہی واز دا پائنیئر ان پاکستان, اور یہ الحمدللہ ہمارا افتخار ہے. بس ہمارے پاس پوری دنیا سے عالم اسلام سے یونٹی کی آواز اٹھ رہی ہے, یہ ایران سے مختص نہیں ہے, ایران سے اسپیسیفک نہیں ہے. ہمارے پاس جتنے علماء تھے, ہمارے فقہا گزرے, الحمدللہ وہ سب یونٹی کے دائی تھے اور انہوں نے اس کو پروموٹ کیا, اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں آج کہیں پر بھی سول وار نہیں ہے شیعہ سنی میں, اور وہی انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے داعش جیسی آؤٹ فٹس کے تھرو جو کہ سی آئی اے بناتی ہے.
اور یہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہ علماء ہیں,
بالکل
مراجعہ ہیں کہ جو ہم نے بہت ہی خوبصورت نقطوں کی طرف اور باتوں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ چیز صرف مختص نہیں ہے ایران سے, بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پورے عالم اسلام میں جہاں پر بھی درد رکھنے والے علماء موجود ہیں انہوں نے ہمیشہ وحدت کی طرف بلایا, اور آپ نے مثالیں دیں شیعہ علماء کی, اسی طریقے سے جو اہل سنت علماء ہیں مولانا مودودی جیسے وہ بھرے ہوئے ہیں کہ جو اس درد کو محسوس کرتے ہیں اور ہمیشہ اس کی طرف بلاتے رہے ہیں. وقت چونکہ تیزی سے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے, میں آخری سوال جو آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ وحدت کے تناظر میں جب اس کانٹیکسٹ میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں امت اسلامیہ کا مستقبل کیا نظر آتا ہے؟
بہت اچھا اور بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیے ہم ایک ایسے دور میں قرار پا رہے ہیں کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلیش آف سویلائزیشن اپنے عروج کی طرف جا رہا ہے, اپنی پیک پہ, اور اس پہ کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں. یہاں تک جو ہے وہ مستشرقین نے بھی اور حتیٰ جو کفار تھے انہوں نے تو واضح طور پہ لکھ دیا کہ آئیڈیالوجی کا زمانہ چلا گیا ہے, اب جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. یعنی آئیڈیالوجی سے کیا مراد تھی یہاں پر؟ دین,
دین
وہی الہی دین, وہی خدا بند متعال کی طرف سے آئی ہوئی جتنے بھی آئیڈیالوجیز تھیں. اچھا, اب آپ جب اس زمانے میں قرار پا رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک انیویٹیبلی ایک جنگ جو ہے نا وہ آپ کے سامنے مسلط کی گئی ہے, اس کو ہم کہہ رہے ہیں کلیش آف سیولائزیشنز. اس جنگ میں آپ کو ایک چیز کا بہت اچھے سے احساس ہوتا ہے کہ ایک لمبی مدت کی جنگ ہے, اٹس ناٹ اے اوور نائٹ تھنگ. نہ ہی وہ ایک رات کے اندر جو ہے وہ مسلط ہو جائیں گے عالم اسلام کے اوپر اپنی غربی ثقافت اور غربی تمدن کو لے کے, اور نہ ہی ادھر سے عالم اسلام جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہے اس وقت کہ وہ ایک رات کے اندر پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ اسلام کا بول بالا کر دے.
اصل میں تمدن کا تقاضا بھی یہ ہے کہ تمدن جو ہے وہ ایک لمبی
پروسیس
ہے اوور دا پیریڈ.
بالکل. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمارے مومنین کو اور مسلمین کو کلی طور پہ سمجھنی ہے وہ یہ کہ اگر اتحاد بین المسلمین میٹیریلائز نہیں ہوتا ان معنی میں کہ جو مقصود ہے اور مطلوب ہے, تو تمدن اسلامی ایک خواب رہ جائے گا. اور الحمدللہ اوور آل یونٹی کی فضا پوری عالم اسلام میں موجود ہے, سوائے وہی تکفیری اور ناصبی جو آپ کے آؤٹ فٹس ہیں ان کو چھوڑ کے, باقی الحمدللہ مین سٹریم جو ہے وہ یونائٹیڈ ہے. لیکن مطلوب اور مقصود, وہ جو ہمیں چاہیے, وہ ابھی تک
فاصلہ ہے,
اس میں فاصلہ ہے. بس اگر وہاں تک نہیں پہنچ پاتے تو یہ جو پورے کا پورا ہمارے پاس اسلامی تمدن کا ایک خواب ہے یہ رہ جائے گا. اچھا, رہ جائے گا تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے ایک بندہ کہ رہ جائے تو رہ جائے بھائی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میری تو اپنی جاب لگی ہوئی ہے, میرے تو بچے بڑے ہو رہے ہیں, میری تو زندگی گزر رہی ہے. نہیں, دیکھیے آپ کو سمجھنا پڑے گا, اگر یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوتا تو غربی ثقافت اور غربی تمدن وہ آپ کے اوپر مسلط ہو جائے گی. اور ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ ہو جائے, وہ بھی اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, بہرحال ہم اس ڈگر پہ تو کائنڈ آف چل ہی رہے ہیں نا پوری دنیا کے اندر, تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہم وہاں پر یہ کہیں گے کہ پھر یہ ہوگا کہ دین محکوم اور لا دینیت حاکم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ سب کنیکٹڈ ہے. آپ کی دین اور دینداروں کی جو پورے کا پورا فیوچر ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے,
یعنی تمدنوں کا دیندار رہنا,
تمدن کا دین اسی کے اوپر, بالکل اسی کے اوپر ہے. اور یہ دین کی اور دینداروں کی بقا کی جنگ ہے, اس چیز کو نہیں بھولیں. یعنی کبھی کبھی ہمارے لوگ یہ سوچتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, پیرلل میں یہ بھی ایک چیز چل رہی ہے, سمجھ میں بھی آتی ہے, چلو اس کی طرف بھی توجہ کر لیں گے.
اچھا ہونا, حسن ہونا روشن ہے, لیکن ضروری ہونا, حیاتی ہونا,
احسن, کہ اس کے اوپر ہماری اپنی بقا, ہماری جنریشنز کی بقا, اسلام کی بقا ڈیپینڈنٹ ہے. امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور اور وہ جو عالمی نظام قائم ہونا ہے خداوند متعالکہ زمین کے اوپر, وہ سب ڈیپینڈنٹ ہے. یعنی اس کی ایک کڑی بنتی ہے یہ اسلامک یونٹی. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے ہمارے مخاطبین کو بھی انشاءاللہ, جہاں جہاں تک یہ پیغام.
بہت ہی اہم بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اس وقت جو دنیا ہے وہ سیولائزیشن کی دنیا ہے, اور سیولائزیشن میں کبھی بھی اس کا جو ہے وہ اس کی فطرت یہ ہے کہ اس کے اندر گیپ نہیں ہوتا, اس کے اندر ویکیوم نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو کہ کوئی سیولائزیشن نہ ہو. تو اگر تمدن اسلامی نہیں ہوگا, اسلامک سیولائزیشن نہیں ہوگی, تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ غربی سیولائزیشن ہوگی کہ جو لا دینیت کے اوپر اور خدا کے نہ ہونے کے اوپر جو کھڑی ہوئی ہے. اور اس کا لازمہ, اس کا جو نیچرل اس کا نتیجہ نکلے گا وہ یہ ہے کہ لوگ دین سے دور ہوتے جائیں گے, یہاں تک کہ
نسلوں کے اندر. بالکل, اس کے آثار نظر بھی آ رہے ہیں کہیں کہیں.
بہت ہی اہم بات, اور ہمارے لیے لمحہ فکریہ اور سوچنے کے لیے ایک بہت ہی اہم چیز. میں بہت شکر گزار ہوں دوبارہ آپ کا کہ آپ یہاں پر تشریف لائے, اور میں تمام ناظرین کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور ان پروگراموں کو دیکھا, جنہوں نے سارے پروگراموں کو دیکھا یا کسی بھی ایک پروگرام کو دیکھا. جو بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں, میں آخر میں یہ پیغام دینا چاہوں گا مختصر طور پر کہ دیکھیں, ہم نے جتنی باتیں کیں, اگر یہ باتیں صرف باتوں کی حد تک رہ جائیں تو یہ کبھی بھی ہمارے لیے مفید ثابت نہیں ہو سکتی. ہم اگر اکیلے بھی ہیں, تنہا بھی ہیں, لیکن جو چیز ہمیں سمجھ میں آ گئی, ہمیں اس کی طرف قدم اٹھانا چاہیے. اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا, لا تستوحشوا علی طریق الخدا لقلت سالکہ. کبھی بھی حق کے راستے پر چلنے کے لیے اس بات سے وحشت نہ کھاؤ کہ اس پر چلنے والے انتہائی کم ہیں. اگر میں ایک فرد ہوں اور میرے ساتھ جماعت نہیں ہے, تو میں اپنی زندگی سے, اپنے گھر سے, اپنے پڑوسیوں سے اس کی ابتدا کر سکتا ہوں. تو ہم اگر چلنا چاہیں گے, آگے بڑھیں گے, تو آہستہ آہستہ فرد جو ہے وہ گروہ اور پھر قوم کے اندر بدل جائے گا. یہاں پر پروردگار عالم سے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد, خصوصاً اس بابرکت دن کی وجہ سے اور اس کے وسیلے سے کہ جس کے اندر پیغمبر اکرم ختمی مرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہے, کہ پروردگار ہم سب کو, تمام امت مسلمہ کو توفیق دے کہ ہم عملی میدان میں اس وحدت کو قائم کریں, اور تمدن اسلامی کے لیے, نیو اسلامک سویلائزیشن کے لیے راستہ اور زمین ہموار کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
امروز هم در بین اهل سنت هم در بین شیعه دستهایی در کار است برای اینکه اینها را از هم جدا کند. همه این دستها هم اگر جستجو کردید میرسد به مراکز جاسوسی و اطلاعاتی دشمنان اسلام، نه دشمنان ایران، نه دشمنان شیعه، فقط دشمنان اسلام. دشمنان اسلام اون تشیعی که ارتباط به MI6 انگلیس داشته باشد، اون تسننی که مزدور CIA آمریکا باشد، نه اون شیعه است نه اون سنی است، هر دو ضد اسلامند. وحدت، وحدت. ما 35 سال است در جمهوری اسلامی این فریاد رو داریم میزنیم، فقط هم نمیگوییم، عمل میکنیم. کمکی که جمهوری اسلامی به برادران خود در دنیای اسلام تا امروز کرده است، اغلب کمکی بوده است که به برادران اهل سنت کرده است. ما در کنار فلسطینی ها ایستادیم، در کنار مردم مؤمن کشورهای منطقه ایستادیم، چون می دانستیم مسئله وحدت امروز در رأس مسائل اسلامی است. من توصیه می کنم، اصرار می کنم به علمای اعلام، به روشنفکران دنیای اسلام، به سیاستمداران دنیای اسلام، اینقدر دم از تفرقه نزنند. یه عده‌ای در دنیا دارن پول خرج میکنن برای اسلام حراسی، برای اینکه چهره اسلام رو در دنیا خراب کنن. ما هم در درون خودمون سعی کنیم چهره یکدیگر را خراب کنیم، تخریب کنیم، مردم را از یکدیگر بترسانیم. این خلاف حکمت است، خلاف سیاست است. من شنیدم بعضی از دولت‌های منطقه سیاست خارجی خودشون رو بر مبنای معارضه با ایران قرار دادند. چرا؟ این خلاف عقل است، خلاف حکمت است. این کار کار ابلهانه است. چرا انسان یک چنین اشتباه بزرگی رو مرتکب بشود؟ ما به عکس، ما سیاست خارجی خودمون رو مبتنی کردیم بر دوستی و برادری و ارتباط با همه کشورهای مسلمان و کشورهای منطقه، از همسایه و غیر همسایه. این سیاست ماست. ما همین جور هم عمل کردیم، همین جور هم عمل خواهیم کرد در آینده.
اینجا مرکز مقاومت است.